فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صلوات بھیج دیجئے محمد وعلى محمد پر آپ سے درخواست گزار ہوں جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے تمام شہداء ملت خاص طور پہ کل مجلس عزا کے دوران ہمارے جو عزادار بھائی شہید کیے گئے اور ساتھ ہی ایک پولیس کا آفیسر بھی اپنے ظاہرے کے فرائض کی ادائیگی کے دوران وہ بھی شہید ہوا ان تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد وعلی محمد پر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے عیدان محترم جیسا کہ ظاہر ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ پہلی محرم سے بلکہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ اور شاید پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے یہ واقعات پے در پے جو ہو رہے ہیں یہ پہلی بار یقیناً پہلے بھی ہوتا رہا لیکن اس تسلسل کے ساتھ نہیں ہوا تھا ہم تو مستقل 30-32 سال سے اس کو تسلسل کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں میں نے عرض کیا تھا اور وہی حقیقت ہے وہی سچائی ہے یہ آپ کو بہلانے کی بات نہیں نہ میں کسی کو بہلانا چاہتا ہوں نہ خود ہی لفظوں سے بہلنا چاہتا ہوں میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں بات ہے سچائی کی اور یہی حقیقت ہے کہ جب تک انسان اس لیبورٹری سے نہیں نکلتا آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہیں نکلتا اس وقت تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی یہ مصیبت ہے یہ آزمائش انسان کو اور ثابت قدمی عطا کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے یہی راز ہے تشیع کی بقا کا میں نے عرض کیا تھا آپ سے اور یہی سچائی ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں باخدا یہی سچائی اگر تشیع 1400 سال سے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا تو اس کی سچائی اس کا راز اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ قربانی کے میدان میں ہم کبھی بھی پیچھے ہٹے نہیں ہمارا خون ہمیشہ ضمانت بنتا ہے ہمارے نظریے کی بقا کی ہر زمانے میں نے عرض کیا کہ پورے پورے شہر پوری پوری آبادیاں پورے پورے ملکوں سے صفایا کر دیا گیا صفایا کچھ بھی نہیں چھوڑا سرزمین حجاز میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیا گیا کوئی چھپ چھپا کے نام بدل کے رہ گیا تو رہ گیا جن میں سے چند آج بھی باقی ہیں مختلف علاقوں میں ورنہ کیا ہوا صفایا کر دیا گیا اپنی دانش میں نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا شادیانے بجائے گئے خوشیاں منائی گئیں کہ ختم کر دیا شیعوں کو ختم کر دیا گیا تشیعوں کو لیکن نتیجہ کیا نکلا جتنی شدت کے ساتھ دبایا گیا اتنی ہی شدت سے تشیع سامنے آیا یا ماشاءاللہ اور پھر یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قوموں کے امتحان الگ ہوتے ہیں انفرادی امتحان ہمیں قومی امتحان سے گزر رہے ہیں نا اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جس نے مظالم ڈھائے تھے 100 سال 200 سال 300 سال بالآخر وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بن گیا ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہاں وہ جیسے خوارج کے انڈے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا نا مولا عارفان نے نہروان میں جب آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ آج ان کا خوارج کا خاتمہ ہو گیا تو مولا نے فرمایا کہ نہیں خاتمہ نہیں ہوا یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے مفہوم یہ تھا گفتگو کا کہ قیامت تک یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے لیکن ہر زمانے میں ان کی پہچان ہوگی یہ ڈاکوؤں قاتلوں رہزنوں کے روپ میں سامنے آئیں گے اور زیادہ عرصے نہیں ہر زمانے میں ان کو کچل دیا جائے گا ہر زمانے میں ختم کر دیے جائیں گے اگر ابھی تک کسی کو یہ شک تھا کہ خوارج کا فتنہ نہیں ہے تو اب دور ہو گیا ہوگا وہ ساری صفات ان میں چور ڈاکو اغوا برائے تاوان بینک ڈکیتی یہ سب ہے کہ نہیں ہے ساری صفات ان میں بدرجہ ہتم اپنے کمالات کے ساتھ صفات موجود ہیں جب میں نہیں کہہ رہا اب تو یہ ساری دنیا کہہ رہی کہ ہے خوارج ہیں بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھ ڈالی بڑی بڑی اس کے اوپر کہ خوارج ہیں مگر پھر بھی ان خوارج کی حمایت کرنے والے بھی کچھ بےچارے بظاہر تو کوٹ پینٹ پہنے ہوتے ہیں دانشور ثابت کرے تو لیکن ہماری آنکھوں سے چھپ نہیں پاتے خیر ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر بہرحال ایک اطمینان رکھیں کہ قربانی نہ کبھی ماضی میں رائے گا گئی ہے, نہ آج رائے گا جائے گی, نہ آئندہ. یہ ہماری آنے والی نسلوں کو حوصلہ دے رہی ہے کہ جب یہ میدان آیا سامنے آزمائشوں کا تو ہم ان کی اولادیں ہیں کہ جو پیچھے نہیں ہٹے تھے, پیچھے نہیں ہٹے تھے. عزاداری میں کوئی فرق نہیں آنے والا, آپ اطمینان رکھیے, ویسے ہی ہوگا, سب کچھ ویسے ہوگا. یہ جان آنی جانی ہے, چلی جائے گی, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر کم از کم ایک بات تو ہو رہی ہے کہ انتشار تھا, افتراق تھا, پراگندہ تھے, منتشر تھے, آہستہ آہستہ یہ شہادتیں رنگ تو دکھا رہی ہیں, رنگ دکھا رہی ہیں نا. اب الحمدللہ وہ بے حسی تو ختم ہو گئی. وہ جو بے حسی تھی کہ ایک جگہ کچھ ہو گیا تھا, دوسری جگہ کا آدمی لوگ مومنین آرام سے بیٹھے ہیں, وہ تو ختم ہو گیا نا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں حرکت کی حالت میں ہے تشیع. بچے لبیک یا حسین, یا حسین لبیک, یا حسین لبیک, ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا کہ متحرک ہو گئے نا لوگ, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی دیر لگے گی, تھوڑی دیر سے صحیح, لیکن یہ احساس تو پیدا ہو گیا نا کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اکیلے اکیلے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اس میں بھی بہت ساری چیزیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہوتا چلا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ابھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی. بہت سارے نقابیں پڑی ہوئے, وہ ساری نقابیں بھی آہستہ آہستہ اترتی چلی جائیں گی. بس بات یہ ہے کہ یہ آزمائشوں کی بھٹی نہ ہوتی تو زمین کیسے ہموار ہوگی آنے والے کے لیے. آنے والے کو جو لشکر چاہیے وہ ایسا لشکر چاہیے جیسے کربلا میں 72 تھے, چھانٹ دیا تھا نا جناب سید الشہداء نے, چھانٹ دیا تھا سب کو. اور پھر اس کے بعد افتخار کیا تھا, فخر کیا تھا آپ نے کہ جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو بھی نہیں ملے. تو آنے والا بھی جب آئے گا تو اسے کیسے انصار چاہیے؟ اسے ایسے ہی تو انصار چاہیے کہ سارے عالمی طاقتیں, سامراجی طاقتیں, شیطانی طاقتیں, دجالی نظام, ان سب کے مقابلے میں لڑنے والے کا کیسا حوصلہ, کیسا صبر, کیسی شجاعت, کیسی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک آمادگی اس آخری مارکے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ مومنین آمادہ ہوں ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, مانوی طور پہ کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, مگر کبھی بھی شرمندہ تاریخ نہیں ہوں گے, کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے تاریخ میں. مورخ یہی لکھے گا کہ جو بھی ان کی نسل تھی, جس زمانے میں تھی, جب دشمن نے للکارا ہے, باطل نے للکارا ہے, ہم نے کربلا بنائی ہے. یا بات یاد رکھیں. تو بس کون سا زمانہ ہے وہ یاد آ رہے ہیں مجھے, اپنے چار مصرے جیسے بھی ہیں, بہرحال میرے جذبات کی اپنی عکاسی بھی کر رہے ہیں, آپ کے شاید جذبات کی بھی عکاسی کر دیں. چاہ رہا ہوں, دل چاہ رہا ہے کہ وہ پڑھ دوں کہ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین, زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین, زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین, لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین, لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے, اور ستمگروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ستمگروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور مسئلہ صرف تشیعوں کا نہیں ہے, مسئلہ صرف شیعوں کے جان و مال کا نہیں ہے. یاد رکھیے شیعہ اس سے آگے بڑھ کر آفاقی بات کرتا ہے, شیعہ انسان کی بات کرتا ہے, شیعہ اسلام کی بات کرتا ہے. صرف شیعوں کا مسئلہ تو نہیں ہے. کیا پاکستان میں انسانیت سسک نہیں رہی, بلک نہیں رہی؟ مہنگائی اور دوسرے جبر و تشدد کے بوجھ تلے اکثریت پس نہیں رہی ان کے ظلم و ستم کے تلے؟ پس رہی ہے نا. تو میں اتنا خود غرض نہیں ہوں, اہل بیت کا غلام کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتا, اپنے لیے نہیں سوچتا. جب سوچے گا اس کی فکر آفاقی ہوگی. میرے پیش نظر
اور جہاں بھی ہم دنیا میں ہیں دنیا کے سامنے ہے کہ کہیں بھی صرف اپنے لیے کام نہیں کیا، کہیں بھی صرف اپنی نجات کا سامان نہیں کیا۔ اگر مسیحی ہیں، اگر دیگر مکاتب کے ہیں، گواہ لبنان کی سرزمین گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور مثالیں دیتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہوا کرے خیر بلا سے میری ناراض، مگر ایک اشارہ کافی ہے کہ نہیں ہے کہ وہاں کس کس کے لیے کام کیا تشیعوں نے، چاہے وہ اہل سنت بھائی ہوں چاہے وہ مسیحی بھائی ہوں۔ اس لیے وہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں حسن نصر اللہ کو۔ اس نے صرف مظلوم شیعوں کی بات نہیں کی، مظلوم کوئی بھی ہو مظلوم ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آج پوری مجلس اسی پر رہے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مضمون بھی میرا ساتھ ساتھ اسی کے تحت چلے۔ ایک بار بلند آواز ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد والے محمد پر۔ تیار ہے؟ تیار ہے نا آپ حضرات ساتھ دینے کو؟ چلیے اب وہ رشتہ بتاتے چلے جائیں۔ قرآن مجید نے کیا رشتہ بتایا اور اہل بیت نے کیسے عمل کر کے بتایا؟ قرآن مجید نے کئی رشتوں کا ذکر کیا ہے، پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کئی رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ متقین کے رشتے کا ذکر کیا، مومنین کے رشتے کا ذکر کیا، مسلمین کے رشتے کا ذکر کیا، ان سے آگے ایک اور رشتے کا ذکر کیا۔ وہ رشتہ کون سا ہے؟ اگر اس رشتے کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اس رشتے کا ذکر بھی نہ کرتا، ٹھیک ہے نا؟ حیوانوں پر ترس کھاؤ مگر حیوانوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر کوئی حیوان چاہے وہ ذرا سا ہو، معمولی سا ہو، چاہے وہ بڑا، اگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف یا اذیت پہنچتی ہے اس کو مار دو، کوئی گناہ نہیں ہے؟ بعض لوگ مثلا چھپکلی سے بہت ڈرتے ہیں، تو چھپکلی کو مارنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کسی بے ضرر جانور کو خامخواہ میں مار دو تو وہ۔ یہاں یاد رکھو کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس مولا کے ماننے والے ہیں جس مولا نے فرمایا کہ میں اس کا بھی روادار نہیں کہ وہ چیونٹی کے منہ میں جو وہ چھلکا، ایک چیونٹی کتنی، اور اس کے منہ میں جو چھلکا یا گندم کا اس کا چھلکے کا اتنا سا حصہ جو لے کر جا رہی کہ اس کے منہ سے وہ چھین لوں بغیر کسی عذر کے۔ تو بے ضرر کسی جانور کو نقصان پہنچانا، یہاں جسے خطرہ ہے کوئی حملہ کرتا ہے، یا ایسا سانپ ہے یا بچھو ہے اس کا سر کچلنا، سانپ اور بچھوؤں کے سر کچلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن خیر ان سے کوئی رشتے کا تعلق تو نہیں نا، کوئی رشتہ تو نہیں ہے۔ استثناءات کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کے استثناء حیوان دو تین ان کی بات میں نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن مجید نے بھی ان حیوانوں کا ذکر کیا دو تین، تو وہ استثناء کہلاتے ہیں، وہ اس پر قاعدہ کلی نہیں بنتا، وہ قاعدہ کلی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب میں یہ بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ فلاں جانور کا ذکر ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، خدا کے بندے وہ استثناءات ہے، استثناءات ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، یہ استثناء ہے، جناب آدم اور جناب حوا کی خلقت کا تو خیر بتا ہی دیا۔ تو بھائی وہ رشتہ کون سا ہے کہ جس رشتے کی پاسداری کیسے کی ہے اہل بیت نے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، مدینے کے باہر جو بستیاں ہیں غریبوں کی، یاد رکھیے کہ وہ مومنین کی نہیں ہے خالی، وہ مسلمین کی نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مسلم بھی ہیں کہ جن کا داخلہ مدینے میں بند ہے۔ مدینے میں بند ہو گیا نا غیر مسلم کا، تو وہ جا کے دور دور آباد ہو گئے۔ اب یہ ائمہ طاہرین جو رات کی تاریکی میں جاتے ہیں پشت پہ اناج لاد لاد کے ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کیا ان کا مذہب پوچھ کے مدد کرتے ہیں؟ دیکھیں یوں لے کر چلیں گے، قرآن مجید پر ابھی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ رشتے پر ہی تو بات کریں، ہم رشتہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ جو مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ پشت پہ آپ کے چوتھے امام کے، تو یہاں تک کہ وہ پورا ایک نشان بن گیا تھا، بوریاں لادتے لاتے اور نقاب پہن کر جاتے تھے تاکہ وہ پہچان نہ سکے، دن کی روشنی میں جب مدینے میں آئے تو پہچان کر شرمندہ نہ ہو کہ یہ وہ ہے جو رات کو آ کر ہماری مدد کرتا ہے، نقاب ڈال کر جاتے تھے تاکہ وہ پہچان بھی نہ سکے اور اطمینان سے آزادی کے ساتھ آئیں۔ تو مدد کرتے وقت معصومین علیہ السلام نے کبھی اپنے اور غیر کی تمیز کی؟ ہم مذہب اور غیر مذہب کی تمیز کی؟ ہم مکتب اور غیر مکتب کی؟ ہم عقیدہ اور غیر عقیدہ کی تمیز کی؟ نہیں نا، نہیں رکھی تمیز۔ مدد یعنی مظلوم مظلوم ہے، اسی لیے مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ذرا ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ مجھے پتہ چلے آپ بیدار ہیں، یا اتنی بلند آواز ایک صلوات بھی عنایت فرمائیے محمد علی محمد۔ نہیں، بہت وصیت ہے مگر ایک وصیت جو زباں زد عام ہے آپ کی، وہ وصیت کیا ہے؟ جناب حسنین علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کو، بظاہر دونوں بیٹوں کو ہے، وہ دونوں بیٹے بھی امام ہیں، لیکن محفوظ رہ جائے قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے، اس لیے فرمایا نہ مومن کی قید لگائی، نہ مسلمان کی قید لگائی، نہ شیعہ کی نہ سنی کی۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم دونوں ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ اب دیکھیں یہاں مذہب کی کوئی قید ہے؟ کیونکہ ظالم ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی، اور مظلوم ایک غیر مسلم بھی۔ جیسے ہمارے ملک میں اب تو مظلوم ہو گئے نا بیچارے، وہ بھی مظلوم ہو گئے، اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ تھیں، ہم سے بھی زیادہ محفوظ تھیں، ہم مشکل میں تھے وہ نہیں تھی، لیکن آج وہ بھی بیچارے اطمینان میں نہیں ہے، ان کی بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کو بھی مار دھاڑ ہو رہی ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کوئی بھی ہو، اس کا نام رضا خان ہو، ہے نا، رضا شاہ پہلوی ہو، علی رضا ہو، محمد رضا ہو، کوئی بھی ہو، اگر ظالم ہے تو اس کے دشمن بن کے رہنا، اس کا دشمن بننا ہے۔ اب اس سے بڑی مثال تو موجودہ دور میں نہیں آ سکتی نا کوئی، کہ نام کچھ بھی ہو اس کا، لیکن اگر ظالم ہے تو اس کے خلاف قیام کرنا، ظالم ہے تو اس کے خلاف قیام کرنا، مظلوم ہے تو کہیں کبھی کسی بھی سرزمین کا ہو، اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرنی ہے، حتی المقدور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ مذہب آپ دیکھیے، یہ اہل بیت کا عملی کردار ہے، میں نے قول بھی بتا دیا معصوم کا اور عمل بھی بتا دیا معصوم کا، کہ معصوم کا کردار کیا ہے۔ ایک اور مثال دیں پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، یہ واقعات مشہور ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ہم تجزیہ کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ جلدی سے واقعہ پڑھ دیں اور پھر آگے تجزیہ اپنا بیان کریں آپ کے سامنے۔ یہودی یا غیر مسلم ساتھ ہو گیا، ہمراہی ہو گیا، اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اس کے ساتھ میں چل رہا ہوں، گفتگو ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، معلوم ہے کہ بھائی مجھے کوفے جانا ہے، مولا کوفے کے راستے پر ہے، اپنے وہ اپنے راستے پر، اسے احساس ہوا کہ وہ جو دوراہا تھا وہ تو نکل گیا، جس سے اس میرے ہمراہی کو الگ جانا تھا، ہم سفر کو الگ جانا تھا اور مجھے الگ جانا تھا، وہ تو کب کا نکل گیا، تو میرے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو کچھ دور کے بعد جب اسے خیال ہوا کہ وہ دوراہا تو نکل گیا، کہ جہاں سے انہیں اور مجھے الگ ہونا تھا، تو اس نے ایک دم کہا کہ بھائی وہ آپ کا موڑ نکل گیا، آپ بھول گئے۔ کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میں خدا رہا ہوں تیرے ساتھ۔ کہا کہ وہ کیوں، آپ کا راستہ تو وہاں سے مڑ جاتا تھا۔ کہا نہیں، رفاقت کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی رفیق سفر بن جائے تو تھوڑی دور تک اس کے ساتھ جاؤ۔ ہمیں آج تک یہ درس دیا جا رہا ہے نا، کوئی رفیق سفر ہو جائے، کہ تمہارا رفیق بن جائے، ہم سفر بن جائے، تو یہ نہیں کہ اچھا خدا حافظ چل دی ہے، نہیں، کچھ قدم اس کے ساتھ جاؤ، یہ رفاقت کا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا رفاقت کا تقاضا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ مجھے یہ سکھانے والا ہے کون، ویسے تو ہے ہی کائنات کا مولا، لیکن ظاہری طور پر بھی اس وقت آپ کا دور ہے، کہا کہ یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، ان کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کردار اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا کلمہ پڑھنے پر مجبور۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے، موقع اچھا ہے کافر کی گردن اڑا دو، جنت میں جانا ہے، کتنا اچھا موقع سے سنہری موقع ملے گا، اکیلا جا رہا ہے، راستے میں نکالو بندوق، اس کو گولی مار دو، پھر سجدہ کرو شکر کا، ایک کافر مار دیا، جنت میں جاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں مگر یہ مارنے والوں کا ایک اور بھی بتا دوں آپ کو، کہ مارنے والوں کی اہلیت کتنی، یہ جو شریعت کا ڈھول پیٹ رہے نا کہ شریعت نافذ کرنا جانتے ہیں، یہ کتنی شریعت جانتے ہیں وہ بھی سن لیجیے آپ، کہ نہیں کتنی شریعت معلوم ہے، جو پتہ نہیں واقعہ ہے یا اسی حرکتوں کی بنا پہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن وہیں کے علاقے والے نے سنا ہے کہ ایک جب یہ جھگڑا چل رہا تھا بےچارے، بیچ میں سکھوں کو بھی مارا تھا، بہت مارا تھا، وہ بھی چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے، کے پی کے کو بہت ساری اکثریت بھاگ گئی، جب ان کو مارنا چاہیے تو ایک کو پھر ہتھے چڑھا کے چلو ایک کو مارو میں بھی جنت میں جاؤں، اس کی گردن پہ بیٹھ گیا، مارنے لگا، کہنے لگا کلمہ پڑھ، مجھے اس نے بھائی مجھے کلمہ پڑھا دو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو پڑھ کلمہ مسلمان ہو جاتا، اس نے کہا پڑھائے گا تو پڑھوں گا نا، مجھے کیا پتا کیا ہے، تو بہت دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ یقین مانے کہ ان لوگوں کی علمی صلاحیت کیا ہے وہ خود ان کے علماء جانتے ہیں، پردہ ڈالیں اور بات ہے. لیکن نجی محفلوں میں بتا چکے ہیں کہ ان کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کسی دوسری جماعت کے والے کو پاس کر کے دوسری جماعت کا طالب علم ہو اور اسے یونیورسٹی میں لیکچرار لگا دیا جائے. اور یہ کوٹ پینٹ والوں کو، خدا نہ کرے یہاں جو بیٹھے انہیں نہ سمجھے گا آپ، کیونکہ میں تو اس فکر کا آدمی ہی نہیں ہوں، میں تو وہ حمایتیوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو بڑے دھڑلے سے ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کا سیاسی چہرہ بنتے ہیں، ان کو سیاسی سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو شیلٹر دے رہے ہیں، ان کے گناہ میں برابر کے، ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں. انہیں بھی بتا رہا ہوں کہ زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہو، جب وہ آئیں گے تو تمہیں اسی جرم پہ تمہیں ماریں گے کہ تم نے پینٹ کیوں پہنی کافر ہو، تمہاری داڑھی چھوٹی سی کیوں ہے اور ہے ہی نہیں باز کی تو، اور بڑی حمایت کرتے ہیں، تمہیں اس جرم پہ مارا جائے گا کہ داڑھی چھوٹی کیوں ہے یا بالکل ہی نہیں. کوڑے مارو سو، تو جب تمہیں پڑیں گے نا کوڑے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. جیسے جنہوں نے خوارج کو بنایا تھا اہل بیت کے خلاف، لیکن بعد میں خوارج کس پر جا کے پڑے؟ سب سے بڑی لائیاں خوارج کی انہی کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنایا تھا. بہرحال یہ اشارہ بہت ہے عقل مندوں کے لیے، اگر ان تک پہنچ جائے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو بس اب آئیے، یہاں مظلوم کی بات، مظلوم شیعہ ہو، مظلوم سنی ہو، مظلوم کسی بھی مکتب کا ہو، مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو، دنیا میں کہیں کا بھی، ہمیں حق نہیں دیا اللہ نے لائک رہا بالدین کے، زبردستی جا کے ٹوٹ پڑو، مارو ان کو جب تک کلمہ نہ پڑھے، تو بچے گا کیا دنیا میں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار آ جائے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 7 ارب میں سے یہی بچیں گے 20-25 لاکھ، باقی دنیا تو صاف ہو جائے گی. اور پھر جب کوئی نہیں لڑنے کو ملے گا تو ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، تو قیامت لگ رہا ہے یوں ہی آ جائے گی، اسی طرح آ جائے گی، سب ختم کر دیں گے ایک دوسرے کو. صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد علی محمد. یا رسول اللہ، یا اب آئیے، اللہ اب آئیے، اب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں. یہ تو عمل، عملی میدان سے قول نہیں بلکہ عمل کر کے معصومین نے بتایا نا کہ مظلوموں کی نصرت کرنا شیوا ہے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، مظلوم کوئی بھی ہو مظلوم کا ساتھ دینا. اب آئیے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے. ہم نے رشتوں کا ذکر کیا تھا، متقین کا رشتہ، اچھا وہ خاندانی رشتوں سے الگ ہٹ کے، ماں باپ بہن بھائی چچا یہ سب تو ہیں ہی نا، متقین کا رشتہ، مومنین کا رشتہ، مسلمین کا رشتہ ہے نا، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ، مومن انما کے کیا مطلب ہے، اب مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، انما کی پوری زندگی آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ مومن ایک دوسرے کے. اب جہاں پیکار نظر آ جائے آپس میں تو سمجھ لیں کہ کمی ہے، مومن نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایمان میں کمی ضرور ہے، مومن ہونے میں کچھ خامیاں رہ گئیں، کیونکہ مومن کی تعریف تو قرآن مجید نے کی، انما المومنون اخوہ، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پیار محبت میں مقدمے بازی کرتے ہوں گے ایک دوسرے پہ، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہوتی ہوگی کہ عدالتوں میں چلے جاؤ، دوسروں کی ضرورت ہی نہیں، اپنے ہی بہت ہیں سارے کام رکوانے کے لیے. خیر خدا سب کو ہدایت دے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. دوسروں کا کیا گلہ کرے انسان دوسروں سے، اپنی انا کی خاطر، اپنی جھوٹی انا کی خاطر. ایک تو ہوتی نا مذہبی انا، مذہبی غیرت، جو انسان کو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانے دیتی، اس کو اللہ پسند کرتا ہے. غرور کی ایک قسم وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ورنہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غرور، تکبر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اس نے، کافرین میں سے ہو گیا، یہی جرم تھا سب سے پہلا، تکبر کا، میں بڑا. تکبر اللہ دور رکھے، یہ بڑی بری بلا ہے. اور جہاں تھوڑا سا علم آ جائے وہاں تو قیامت ہے. انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. کب تک یہ علم ملتا ہے؟ جب تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہے گا، علم کی خیرات باب مدینہ العلم سے ملتی رہے گی. ہاتھ پھیلا کے صلی اللہ علیہ وسلم ملتی رہی. اور جہاں اس نے سمجھا کہ میں بن گیا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی اس کو کہیں بھی نہ لے جائے, میں علامہ بن گیا سب سے بڑا. بس وہیں سے کیا ہوا, علم کا سفر رک گیا, نفس امارہ کا سفر شروع ہو گیا. اب جو کچھ بھی کہہ رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے, اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. اب یہ اللہ رسول دین ایمان سب گیا, اب اسے مقام چاہیے. اگر میرے بھائی اظہر نے مجھے میرے القابات کے ساتھ نہیں پکارا تو میں ناراض ہو جاؤں گا, کل سے نہیں آؤں گا مجلس پڑھنے. میرے پورے لقب لیجیے, آپ نے میرا پورا نام ہی نہیں لیا. آج آپ نے کہا مولانا حسن ظفر نقوی, آپ کو چاہیے تھا میرے ساتھ لگاتے حجت الاسلام والمسلمین, ثقت الاسلام, حضرت علامہ مولانا. سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے, بچوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ انہی کو آگے چل کے باغ ڈور سنبھالنا ہے نا, پوری ملت کی نہیں, ان کی ساری وہ اللہ کو پسند ہے. نہیں جناب, لکھیے میرے ساتھ محقق, مورخ, مفسر, وہ بھی اعظم, اس سے کم پہ میرا گزارا. اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی, کوئی کہیں بھی نہ لے جانا, میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں, اس سے کم میں میرا گزارا ہونے والا ہے نہیں. محقق لکھے جو لکھے, اعظم ضرور لکھے, خطیب بھی لکھے تو اعظم ضرور لکھے. جانتا نہیں کہ اعظم کے معنی کیا ہے, جانتا نہیں کہ علامہ کے معنی کیا ہے. خیر, کہاں کی بات کہاں نکل گئی. تو بس مومن کون ہے سوائے اس کے؟ کچھ نہیں, مومن کے ایک دوسرے کے ایک رشتہ بتا دیا نا پروردگار عالم نے کہ مومن کا آپس میں رشتہ کیا ہے, بھائی کا ہے. کہیں کا بھی ہو ایمان شرط ہے, بھائی ہے. بس ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے جو ہم اس طرح کی. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. علم کی بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے تکبر, اور دوسری بلا کا نام ہے حسد. جہاں علم آیا وہاں حسد نے ڈیرے ڈال دیے. حسد کا 90% حصہ اہل علم میں ہے, روایت ہے. اہل علم سے مراد صرف مولوی نہیں بیچارہ, شاعر ہو, ادیب ہو, خطیب ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی اپنے آگے دوسرے کو جب تک میں نسخہ بدلوں گا نہیں پتا کیسے چلے گا کہ میں اس سے بڑا ڈاکٹر ہوں. مثلا جب تک اس کے نقشے میں اپنا قلم کہیں نہ چلاؤں کیسے پتا چلے گا کہ میں بہت بڑا انجینئر. جب تک اس کے نظریات کو, اس کی گفتگو کو کنڈیم کر کے اپنا کوئی نیا نظریہ نہ پیش کروں تو کیسے پتا چلے گا میں بڑا بقراط ہوں, میں بڑا سقراط ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو بس یہ حسد اور تکبر کیا کیا, ڈیرا ڈالتی ہے علم کے ساتھ, علم کی بلاؤں کے ساتھ آتی. آئیے اب اس رشتے کی طرف جو اللہ نے بنایا, ان سب رشتوں سے بالاتر. یہ بھی بیان قرآن مجید, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بارہا کے آخری حصہ تو آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں, اس پہ مجھے بات ہی نہیں کرنی, مجھے تو پہلے حصے پہ بات کرنی ہے بس. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے بے شک تمہیں, تم سب کو کیسے خلق کیا, ایک مذکر اور ایک مرد اور عورت نہیں کہا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت, ظاہری ترجمہ ہے, اس سے پیدا کیا. مالک جتنے بھی جاندار ہیں ان کا طریقہ تولید یہی ہے, ایسے ہی ہے نا, مذکر اور مؤنث کے ذریعے ہی تو وجود میں آتے ہیں, وہی مذکر اور مؤنث جو سے ہیں. تو یہ جو طریقہ تولید ہے, قانون تولید وہ یہی ہے, اسی طرح چلتا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, یہ مطلق کیوں بیان کیا؟ تمام انسانوں کو, تم سب کو جو خربوں گزر گئے, جو کئی ارب موجود ہیں, نہ معلوم کتنے ارب خرب آنے والے ہیں, ہمیں کیا پتا قیامت کب آئے گی, ہمیں تو نہیں معلوم نا. جتنے بھی آنے والے ہیں, جتنے گزر گئے, جتنے موجود ہیں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کون ہے ہمارے بابا؟ اسی لیے مشہور ہے بابا آدم. کون ہے ہماری اما؟ اما ہوا, جناب آدم اور جناب ہوا علیہ السلام, یہ دونوں ہمارے ماں باپ ہیں. کیوں اس طرح تعارف کرایا پروردگار عالم؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. دیکھیے بہت اہم مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور پھر اس کے بعد ہم نے ہی تمہیں مختلف برادریوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. شعوبا وقبائل, شعب کی جمع, گروہ یا برادری جو بھی کہہ لیجئے, خاندان کہہ لیجئے, خاندان سے بڑا ہوتا ہے شعب, برادری سسٹم جس کو آپ کہہ لیجئے. شعوبا وقبائل, ہم نے مختلف شعوب یعنی برادریوں میں اور قبیلوں میں یا خاندانوں میں اور قبیلوں میں ہم نے بانٹا. مالک بانٹا تو تو نے ہے, الزام ہمیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اختلافات کا. سوال پیدا کیجئے نا, جب ہی تو جواب آئے گا. سوال پیدا ہو گیا نا اس آیت کے حصے سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے ہی تمہیں بانٹا ہے, ہم نے ہی مختلف برادریوں میں مختلف قبیلوں میں بانٹا. مالک بانٹنے والا تو, پراگندہ کرنے والا تو, برادریاں بنانے والا تو, قبیلے بنانے والا تو, قومیں بنانے والا تو, ہمارا کیا قصور؟ بھئی اللہ سے تو انسان کر سکتا ہے نا گلے شکوے, ہم نے اور کسی سے نہیں, کم سے کم علامہ اقبال سے تو سیکھ ہی لیا کہ اللہ سے کیسے شکوہ کیا جائے. جب انسان ان کو قریب ہو جائے گا تو بھی شکوہ کرے گا, مگر جواب بھی اندر سے آ جائے گا خود بخود. جیسے اقبال کو جواب مل گیا, ملا کہ نہیں ملا اقبال کو جواب؟ ملا اقبال کو, اقبال نے وہ جواب دیا. خیر وہ بچے بیچارے پتہ نہیں شکوہ جواب شکوہ, ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اب تو انگلش میڈیم ہے, شیکسپیئر ہیرو ہے, ولیم ورڈسورتھ ہیرو ہیں, یہ سارے ہیرو. میں نام سنا ہے, روب نہیں ڈالا آپ پہ, مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں زیادہ, لیکن وہ سنتا رہتا ہوں لوگوں سے نام, تو اس لیے مجھے بھی دو چار انگریزوں کے نام یاد ہو گئے ہیں, ورنہ میں تو بھائی انہیں کو جانتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے گزر گئے اور جنہوں نے پوری دنیا میں 100 سے زیادہ زبانوں میں کسی کا فلسفہ ترجمہ ہوا, بعد میں اس نے اسی کی کاپی کر کے چھاپ دیا, تو وہ تو ہیرو ہیں. ہماری وہ جو الف لیلہ کی داستان ہے وہ تو بیچاری کہیں چھپ گئی, بچوں کو معلوم بھی نہیں قصہ چہار درویش کیا ہے, باغ و بہار کیا ہے, یہ سب کیا ہے, سندباد کیا ہے. بچوں کی کہانیاں ایسی, لیکن بچوں کو نہیں معلوم کہ جو کچھ ہیری پوٹر کی صورت میں آ رہا ہے یہ صدیوں پہلے مسلمان لکھ کے جا چکے, مگر اقتدار کے کرشمے ہیں کہ وہ سب کچھ انگریزی میں آ رہا ہے, اس لیے قابل قبول ہے. چاہے داستانیں سے, مگر ان داستانوں میں بھی ہمارا ہاتھ اوپر تھا. مگر ان سب داستانوں کی فلمیں بنا بنا کے بانو لگتا ہے وہ ہالی ووڈ کا ہے سب کچھ, سندباد پہ بھی اور سب پہ بنایا نہیں بنایا. خیر جناب, داستان الف لیلہ آپ کو بچے کیا جانے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. کبھی کبھی پڑھتے تھے ہم, جب نوجوانی میں تھے کلاس میں ایک سبق پڑھ لیا تھا تو کتاب ڈھونڈتے تھے کہ یہ اصل کتاب کہاں ہے. اب بےچارے بچوں کو کیا معلوم, بچوں کی معلومات ہم سے زیادہ ہے, انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں کہ کیا قصہ پارینہ لے کر بیٹھ گئے ہو. خیر جناب, مالک تقسیم تو نے کیا, بانٹا تو نے, قبیلے تو نے بنائے, برادریاں تو نے بنائی, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن دیکھیے یاد رکھیے کیوں یہ کہا گیا, یہاں مسلمان بھی نہیں کہا, مومن بھی نہیں کہا, متقی بھی نہیں کہا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, تین مرحلوں میں بات کو بتائیں گے, وقت اتنا ہی لیں گے انشاءاللہ, آپ گھبرائیے گا مت, لیکن تین مرحلوں میں بات کو مکمل کریں گے. پہلا مرحلہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا مذہب ایک نہ ہو, زبان ایک نہ ہو, قوم ایک نہ ہو, ملک ایک نہ ہو, خاندان ایک نہ ہو, ذات ایک نہ ہو, تو کم سے کم اتنا تو سوچ لینا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. تم سب کے ماں باپ ایک ہیں, یہ ہے وہ رشتہ جو بنی آدم کہہ کے جہاں خطاب ہو رہا ہے, جہاں انسان کہہ کے خطاب ہو رہا ہے کہ اس رشتے میں تم سب ایک ہو. رحم کرنا ایک دوسرے کے اوپر, کیونکہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں. جیسے آج ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے بھائیوں کے لڑنے سے, یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے آدم اور حوا کو جب تم ایک دوسرے کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہو. ماں باپ تو وہی ہے نا. پہلے مرحلے میں یہ سمجھایا کہ اگر مذہب ایک نہ ہو, تمہارا قوم ایک نہ ہو, وطن ایک نہ ہو, زمین ایک نہ ہو, زبان ایک نہ ہو, برادری ایک نہ ہو, ذات ایک نہ ہو, تو کم سے کم اتنا تو سمجھ لینا کہ یہ غریب ہاری یہ بھی آدم کی اولاد ہے اور یہ ظالم وڈیرا بھی, یہ مزدوری کے لیے ترسنے والا مشینوں کا کارندہ مزدور بھی انہی آدم اور حوا کی اولاد ہے جن کی تم ہو. उसकी जगह तुम और तुम्हारी जगह ये भी तो हो सकता था कभी, रख के तो सोचो अपने आप को उसकी जगह पे, उस गरीब की जगह पे मैं होता तो क्या होता। इतनी हकारत से उनको धुतकारने वाले लोग, उनको उनके लिए समझा रहा हूं जो ऐसा करते हैं, उनके लिए नहीं कि जो जानते हैं कि हमारे जैसा इंसान है, इसकी जरूरतें भी हमारे जैसी हैं। खुदा सलामत रखे उनकी इंसानियत को। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आपने देखा कि क्यों एहसास दिलाया कुरान मजीद ने, रिश्ते का एहसास दिलाया कि रहम करते वक्त, मदद करते वक्त कभी किसी को ना देखो, इस पे अमल करते हुआ कोई नहीं नजर आएगा सिवाय रसूल आले रसूल के, कि मदद करते वक्त ये ना देखो, मदद करते वक्त ये देखो कि तुम्हारे जैसा इंसान, ये कुरान मजीद ने फरमाया। अगर नहीं समझ में आया तो मालिक अश्तर के नाम जो खत है जिसपे हम पूरा एक अशरा पढ़ चुके हैं कराची में, जिंदगी रही कभी मौका मिला साथ दिया हालात ने तो आपके सामने भी पढ़ देंगे, और उसमें खत में भी एक बात लिखी मौला ने, और यही लिखी कि देखो दो किस्म के लोग होंगे जहां तुम हुक्मरानी करने जा रहे हो, गवर्नर बन के जा रहे हो मिस्र के, एक दीन में तुम्हारे भाई होंगे, एक आदम की औलाद होने में तुम्हारे भाई होंगे। अब समझ में आ रही है बात, ये जुमले जाके देख लीजिए, कोई तवील खत है वो, यानी वो हिदायतनामा है, और बहुत सारी जगहों पे, बल्कि जंग ने ये जब, अब मैं क्या अर्ज करूं, उस आदमी के नाम के साथ ये चीज अच्छी भी नहीं लगती, को अदालत का सिलसिला चल रहा था तो इसी जंग अखबार ने गलती से पूरा का पूरा खत छाप दिया था कि अदालत किसे कहते हैं और मुंसिफ को कैसा होना चाहिए और हाकिम को कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा। कभी कभी हक निकल जाता है ना, फिर हाथ से बात निकल जाती है, मगर वो इसलिए निकलता है कि हवाला देने के लिए हम जैसे लोग बैठे हुए हैं काबू कर लेते हैं उन लम्हात को, उन लम्हात को निकलने नहीं देते तारीख के चुंगल से, अपने चुंगल से निकलने नहीं देते। तो अब आप फरमाते हैं कि या तुम्हारे दीन में भाई है, और अगर मुसलमान नहीं है तो इंसान होने में तुम्हारे भाई है, आदम की औलाद होने में तुम्हारे भाई हैं। हम उस अली के मानने वाले हैं ज्यादा, याद रखो कि जिसने अपने वालियों को ये दर्स देकर भेजा खबरदार उनसे कोई ज्यादती नहीं होना चाहिए, यानी हर दो तरह से तुम्हारे भाई हैं, या ईमानी भाई हैं या इंसानी भाई हैं, या ईमान की वजह से तुम्हारे भाई हैं या आदम की औलाद होने में तुम्हारे भाई हैं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, एहसास दिलाया जा रहा है कि इंसानो इतना तो सोचो कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं। अच्छा क्यों, अब आइए दूसरा हिस्सा, क्यों तुम्हें हमने कबाइल में बांटा, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला, क्यों बांटा। ये कभी परिंदों के झुंड को आपने देखा, इनमें रिश्ते हैं, खाला मामू भाई बहन मियाँ बीवी, ये जो गोल के गोल दरिंदों के और चरिंद के और दरिंद दौड़ रहे हैं मैदानों में जंगलों में, इनमें कोई रिश्ता है नहीं। उतनी देर तक इस हैवान का अपनी माँ से रिश्ता है, और माँ का इस हैवान से जब तक वो शऊर की मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, यानी खिला पिला के परवान चढ़ाने तक बस इतना रिश्ता है, इससे ज्यादा तो नहीं। जैसी बालिग हुआ, जैसी वो शऊर की अपना हाथ पैर से खुद खाने के काबिल हुआ, अपने परों पर उड़ने के काबिल हुआ, फिर कोई रिश्ता रहता है। बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, कोई रिश्ता, खाला मामू चचा फूफी महरम ना महरम निकाह अख्द कुछ है नहीं है ना। बस जब ये गोल उड़ रहे हैं परिंदों के, या जंगलों में दौड़ रहे हैं इनके दल के दल, तो उस वक्त इनमें कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा कोई पहचान भी एक दूसरे की नहीं है। अब समझ में आई बात, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला, क्योंकि हमने रिश्तों का एहतराम देकर भेजा है, हमने तुम्हें हैवान नहीं बनाया, बाकी मखलूकात से फर्क रखने के लिए हमने तुम्हें ये पहचान दी, ताकि पहचान सको एक दूसरे को कि मेरा दूसरे से रिश्ता क्या है। जअलनाकुम शुउबन व कबाइला, अगर ऐसे हम तकसीम ना करते तो कोई रिश्तों का एहतराम बाकी न रहता। इन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आगे खुतबा फरमा दिया, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, अगर ये फर्क ना रखते तो ना पहचान सकते, तुम में और हैवानों में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए कहते ना कि शहीद मुताहरी ने एक जगह लिखा है, और ये लिखा है कि अगर कम लिबास होना तमद्दुन की अलामत है भाई, या बे लिबास होना تمدن کی اور ترقی کی، جتنا مختصر لباس اتنا ہی ترقی یافتہ معاشرہ، معذرت کے ساتھ. تو شہید مطاہری لکھتے ہیں کہ اگر متمدن ہونا یعنی کم لباس پہننا یا بے لباس ہو جانا تمدن کی علامت ہے، کم لباس کا پہنا جانا تمدن کی علامت ہے، تو بھائی پھر حیوان سے زیادہ متمدن کون ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتا، وہ تو جیسا اللہ نے پیدا کیا ویسا ہی رہتا ہے. تو آپ اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق قائم رکھنا ہے، تار لے تعارف ہو تاکہ پہچان سکو تمہیں زن و مرد کی، ماں کے رشتے کی، بہن کے رشتے کی، زوجہ کے رشتے کی، بیٹی کے رشتے کی، ان تمام رشتوں کی پہچان ہو سکے، خاندان بن سکے، خاندان وجود میں آ سکے. اس لیے نہیں تقسیم کیا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹو، لے تعارف ہو تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو برادریوں پہ فخر نہ کرنا، وہ چوتھی بات کیا بتائی فرمائی؟ برادریوں پہ فخر نہ کرنا، ذات پات میں فرق نہ کرنا، فخر نہ کرنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس اللہ کی بارگاہ میں مکرم ترین کون ہے، بلند ترین درجے کا حامل وہ ہے جو تقوی میں زیادہ تم سے آگے ہوگا. اب دیکھیے نتیجہ، آپ کو نتیجہ دے دوں، نتیجے کا جملہ سن لیجئے. بس یہاں شرط کیا لگائی گئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم ہوگا. اس لیے مولا عارفان کا ایک لقب کیا ہے، ایک منصب کیا ہے، ایک عہدہ کیا ہے؟ امام المتقین. اب یہاں ذات پات کی قید نہیں، جو تقوی میں آگے بڑھ کے متقی کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا یہ وہ منصب ہے جو مولا کائنات نے خود مانگا ہے. ارے میں ابھی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، گھبرائیے مت. امام بنایا، ولی بنایا، سب کچھ بنایا اللہ نے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی دعا کو نقل کیا پروردگار عالم نے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، بار الہ ہمیں کچھ اچھی ازواج دے، کچھ اچھی اولاد دے، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. حکومتیں بادشاہتیں نہیں مانگی اس مانگنے والے نے. اب یہ ظاہر ہے کہ جب اس پہ بحث ہوگی تو بتائیں گے کہ کہاں کہاں مولا سے یہ نقل ہے کہ 25-25 سال جس نے علی کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گواہی دی کہ جب علی قنوت میں پہنچتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. وجلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. کیوں؟ اب اس آیت کو رکھیے نا وہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہذا منزلت اللہ کی جو مدارج ہے وہ کس طرح سے ہے؟ تقوی کے حساب سے. تو متقی کی منزل کون سی؟ کہ قرآن مجید میں متقی سے جو رشتہ ہے وہ یہ بتایا گیا کہ مسلمین کو نصیحتیں، انسانوں کو نصیحتیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں یہ کرو، اے لوگوں یہ نہ کرو، اے مسلمانوں یہ کرو، اے مسلمانوں یہ نہ کرو، اے مومنوں یہ کرو یہ نہ کرو. پورا قرآن مجید اسی سے بھرا ہے. مومنین تک کو کہا گیا یہ نہ کرو یہ کرو بار بار، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، خبردار آواز اونچی نہ کرو، ایسے ہی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرنا شعائر اللہ کی، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایسا نہ کرنا. اور کئی حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ملا کے پڑھے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنو، مومن ہونا آخری درجہ نہیں، آگے بڑھو تقوی کی منزل میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، متقی بنو. بس کیا منصب ہے؟ کہ پورے قرآن مجید میں انسانوں کو حکم ہے، امر اور نہی ہے، مسلمانوں کو امر اور نہی ہے، مومنین کو امر اور نہی ہے. پورے قرآن مجید میں متقین کا جہاں ذکر آیا ان کے منصب کے ساتھ آیا، نہ انہیں کوئی امر ہے نہ کوئی نہی ہے. یعنی متقین کی منزل کون سی ہے؟ جو ان مراحل کو طے کر جائے، جو ان مراحل سے عبور کر کے نکل جائے. لہذا اس لیے مولا عارفان نے جو منصب مانگا وہ کیا مانگا؟ وجعلنا للمتقین اماما، اے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں متقین کا امام بنا دے. ایک نہیں، یاد رکھیے، علی نے شب ہجرت بھی سودا کیا ہے تو اپنے لیے نہیں کیا. صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور موجود ہے. حالت رکو میں زکات دی ہے تو 11، ائمہ طاہرین کے انوار مقدسہ موجود ہیں. یہ ایک تفصیلی بحث الگ, لیکن اتنا یاد رکھیے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اللہ نے کون سا رشتے کو کہا کہ جب کوئی رشتہ کام نہ آئے تو کم سے کم اتنا سوچ لو کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کا باپ اور اس کی ماں ایک ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو. یہ اونچ نیچ, یہ فرق مٹانے کے لیے ایک اصول دیا, ایک ضابطہ دیا. لہذا انبیاء نے, ائمہ نے, ائمہ طاہرین نے عمل کر کے بتایا کہ یہ معتبر ترین رشتہ ہے کہ ظالم الگ کر دو, مظلوم الگ کر دو. ظالموں کی صف میں اپنا بھی آتا ہے, ظالموں کی صف میں ہی ڈالو, ادھر ہی ڈالو. مظلوم کی صف میں دوسرا بھی آتا ہے تو اسے اپنی صف میں لیا. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ یہ وہ رشتہ ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. عملی طور پہ ہمیں اپنے عمل سے تسخیر کرنا ہے. میں نے ایک اشارہ کیا تھا, آج اس جملے کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جاپان کی قوم نے ایٹم بم سے ہاری ہوئی قوم قلم سے جیت گئی. تعلیم کے ذریعے پوری دنیا کی مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ بغیر جنگ لڑے, بغیر جنگ لڑے. وہ قوم جس پر دو ایٹم بم پڑے تباہ و برباد ہو گئی, مگر آگے بڑھے علم کے میدان میں, کہاں تک پہنچ گئے؟ بس عزیزوں یاد رکھو کہ ہمیشہ ہمارا خون تلوار کی دھار پر غالب آیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارا خون ہمیشہ تلوار کی دھار پہ غالب آیا. تلوار کی دھار کو کند کر دیا, تلواروں کو ٹیڑا کر دیا ہماری گردنوں نے, اور یقین رکھو کہ یہی ہونے والا ہے. مارنے والا تھک جائے گا, قربانیاں دینے والے لوگ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے, شکست ہوگی ان کی, شکست ان کا مقدر ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, مومنین سے وعدہ ہے کہ تم اطمینان رکھو, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم سر بلند ہو, تم فتح مند ہو, تم سب سے اعلی, تم سب سے برتر ہو. شرط اتنی ہے کہ مومن بن جاؤ, ایمان کامل ہونا چاہیے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو اطمینان رکھو, یہ اللہ کا وعدہ ہے, کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے. بھائی وعدہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو پریشان کیسا ہونا, گھبرانا کیسا, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ابھی تو مارکے کا آغاز ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی نامعلوم قربانیوں اور امتحانات کے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے بھائی. ابھی ابھی تو وعدہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے, ابھی تو کربلا اثر سامنے آ رہی ہے. اب جھوٹے دعوے داروں اور سچے دعوے داروں کا فرق پتا چلے گا نا. کوفیوں کو برا بلا کہنا بہت آسان ہے, سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بہت آسان. میدان عمل میں اپنے آپ کو کوفی صفت ہونے سے بچانا بڑا مشکل کام ہے. ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے, ہر ایک کو اپنا مال عزیز ہے, ہر ایک کو اپنے بیوی بچے, اپنا گھر, سب عزیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب اس کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کوفیوں نے, کیا کہ نہیں کیا؟ اور آخری جملے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں شہید آیت اللہ باقر الصدر کے غالباً رسالتنا میں پڑھا, میں نے جہاں تک میرے ذہن میں یہ پڑھا کیا نے لکھا ایک جگہ پہ کہ اس کو برا بلا کہنے سے پہلے, کس کو؟ ہارون رشید, جس نے 50 سال حکومت کی. اس کو برا بلا کہنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس کی حکومت کتنی بڑی تھی. اتنی بڑی حکومت تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا ہو کر ایک بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہتا تھا, جہاں بھی برسے گا ہارون کی حکومت میں برسے گا. یہ اس کے غرور کا عالم تھا کہ جہاں بھی برسے, کہیں بھی چلا جا, میری حکومت میں برسے گا. کہ اتنی بڑی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا, کتنی قتل و غارت کر, خاندان کے لوگوں تک کو مارا ہے, وہ تاریخ کا الگ پہلو ہے. اتنا کچھ کیا اس حکومت کو بچانے کے لیے, اگر اتنی بڑی حکومت تمہیں مل جائے تو اس کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرو گے؟ تو بس اس قول کو سمجھ لیجئے تو ہمارے حکمرانوں کا کردار آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, اپنے اقتدار کے چند دنوں کو طویل کرنے کے لیے جس کا کچھ بھی نہیں پتا کہ ابھی رات کو ہے, صبح کہاں ہوں گے, کیا ہوگا ان کے ساتھ. ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے. ہماری ٹانگیں کبھی نہیں کانپی. 1400 سال سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا خون بھی فتح کی نوید ہے. یا تو بس اذر آ رہا آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی یہ وہ رشتہ ہے کہ جہاں آیات کی تفسیر سمجھ میں نہ آئے وہاں اہل بیت اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں. اپنے عمل کے ذریعے سے بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انا کرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین تمہارا تقویٰ ہے. جو جتنا تقویٰ کے میدان میں آگے بڑھے گا مکرم ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, مکرم ہوگا. لیکن امام المتقین مکرم نہیں ہے. امام المتقین کی منزل کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زبانی سن لیجیے, کرم اللہ وجہ النظر علی وجہ علی عبادہ. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ کس کس صحابی رسول سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. کرم اللہ مکرم, ہم میں سے کوئی اس منزل پر پہنچے گا تو ہو جائے گا. لیکن علی کون ہے؟ کیونکہ امام المتقین ہے, اللہ نے اس کے چہرے کو ہی مکرم بنا. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی. النظر علی وجہ علی جن عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی. اس لیے ہمارے برادران کے زیادہ لقب ہے, ہم تو کم استعمال کرتے ہیں. ہمارے برادران جب لکھتے ہیں تو مولا کائنات کا کیا نام لکھتے ہیں؟ حضرت علی. کرم اللہ وجہہ, وہ علی کے جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم بنا دیا. اب سین آیات اور روایات کو ساتھ رکھ لیجیے, انا کرمکم عند اللہ اتقاکم, بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر, بس ختم کر دیا. لہذا جو ہم 3-4 دن سے آپ کی خدمت پیش کرتے چلے آ رہے ہیں, حوصلہ, ثابت قدمی, صبر, ڈٹے رہیے اور دیکھتے جائیے کہ کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ظلم کو انجام تک پہنچتے دیکھیں گے. تھوڑا سا صبر, احتیاط اور ثابت قدم. احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے, یاد رکھیں اس بات کو. ظاہر بار بار کی آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ حفاظتی اقدامات, احتیاطی اقدامات یہ اللہ کا حکم ہے, ورنہ اللہ خود اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے. کرتا ہے نا, جناب ابو طالب کو محافظ قرار دے کے جاتے ہیں عبد المطلب, اور جناب ابو طالب کس طرح حفاظت کرتے ہیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اپنی حفاظت خود کیجئے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ میری حفاظت ہی تو در حقیقت اللہ کی حفاظت ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آغوش فراہم کی بنا دی ہے نا. یہ ہم پڑھ چکے, اس پہ بہت سارے مقامات پہ اس بات پہ پڑھ چکے کہ اللہ اپنا فعل قرار دے دیتا ہے جو پسندیدہ فعلوں سے اپنی طرف پلٹا دیتا ہے اللہ. اب آپ بتائیے مولا عارفان نے کیسے حفاظت کی ہے, بلکہ رسول نے حکم بھی دیا, بارہا یہ حکم دیا, جا بجا یہ حکم دیا. ہمارے ایک بزرگ ہم سے بھی یہ فرماتے ہیں لیکن بزرگ ہم سنتے ہیں کیونکہ بزرگ ہیں اور محبت میں ہی بات کہتے ہیں کہ ایک بدوی آیا رسول کی خدمت. یہ واقعہ ہے, اصل واقعہ یہی ہے کہ بدوی رسول کی خدمت میں آیا اور اپنا اونٹ ویسے چھوڑ دیا, رسول کی خدمت میں پوچھا کیسے آیا ہے؟ کہا اپنے ناقے پر آیا. ناقہ کہاں ہے؟ کہا وہ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے, وہ حفاظت کرنے والا ہے. کہا باندھا ہے کہ نہیں باندھا ہے؟ کہا کہ بس اللہ کی حفاظت میں ہے. کہا کہ نہیں, پہلے باندھ کے پھر اللہ کے حوالے کر. یہ خدا کے رسول فرما رہے ہیں, پہلے اس کو باندھ کے آ پھر اللہ کے حوالے کرو, یعنی اپنی طرف سے اقدام پورے کرو. اب تک مسجد نبی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کھڑے ہو کر حفاظت کرتے تھے رسول کی جب رسول حالت نماز میں ہوتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ بے پرواہ نہ ہو جاؤ, دلیری شجاعت سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن صفین میں آپ نے دیکھا نا کہ علی کے بیٹوں نے کس طرح حصار بنا لیا تھا, جب باغی جنہوں نے بغاوت کی تھی حملہ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے کس طرح حصار بنایا تھا مولا کائنات کے خیمے کے گرد. کیا مولا کائنات اکیلے کافی نہیں تھے؟ ذمہ داری کی بات ہے نا. جناب عباس کس طرح رہتے تھے جناب سید شہدا کا سایہ بن کر, وہ امام ہے, وہ معصوم ہے. کس کا دل چاہتا ہے کہ عباس کو غیر معصوم کہے؟ لیکن عزاداروں, آپ ہی سے اگر پوچھا جائے کہ امام کتنے, تو آپ کہیں گے 12, معصوم کتنے, 14. لیکن دو تین ہستیاں ایسی ہیں, ایک مومن بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال جو قید اللہ نے اور اس کے رسول نے لگا دی, میں اس سے آگے بڑھ کر جانے والا, حدود جو بنا دی, یہی شاید امتحان ہے ہمارا کہ تمہارے لیے جو حدود بنا دی, اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اب کون ہے جناب عباس کہ جس کی ماں نے غلام یہ حسین دودھ میں گھول کر پلا دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ مولائے کائنات نے کتنا اہتمام کیا, اسباب پیدا کی, فراہم کی. بڑے بھائی جناب عقیل کی ڈیوٹی, ذمہ داری لگائی کہ ایسے قبیلے, ایسے خاندان کی عورت تلاش کی. یہ کام خود بھی تو کر سکتے تھے مولا, لیکن بتا رہے ہیں کہ سب کی ذمہ داریاں ہیں, سارے کام ایک ہی ہاتھ میں نہ رکھو, تقسیم کار کرو ذمہ داریاں. جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہ دے دو. ون مین شو کرو گے تو بڑا نقصان پہنچتا ہے قوم کو, اور پہنچ رہا ہے جہاں جہاں بھی ایسا رہو. کسی خاص طرف اشارے میں نہیں کرتا نا, میری عادت ہے, لیکن یہ کہ جہاں بھی ایسا ہوگا اپنے ہاتھ میں سب رکھیں گے, آخر میں ٹوٹے گا تو سب کو نقصان ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جناب عقیل نے قبیلہ تلاش کیا. اب تو فاطمہ کلابیہ بنی کلاب سے ہیں, وقت نہیں, ورنہ میں جناب فاطمہ بنت حزام کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دیتا, زندگی رہی کسی موقع پر. تو جناب فاطمہ کلابیہ جب بیت فاطمہ میں آئی ہیں تو جانتے ہیں کہ پہلے قدم نہیں رکھا, پہلے سر رکھا. فاطمہ کی چوکھٹ پہ پہلے سر رکھا, سجدہ شکر, اس بات کا شکر ادا کر رہی ہیں جناب ام البنین کہ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں اہل بیت کی کنیز بن کر آ رہی ہوں. قدم بعد میں رکھا. جب گھر میں داخل ہوئی تو شہزادے شہزادیوں یعنی اولاد فاطمہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. حسن حسین زینب ام کلثوم علیہ السلام اجمعین قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. اور پھر فرماتی ہیں کہ شہزادوں شہزادیوں, میں ماں بن کر نہیں آئی, کنیز بن کر آئی. اب مجھے بتائیے کہ اس ماں کا بیٹا عباس کیسا ہو؟ پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, نہ پوری شہادت پڑھنے کا وقت ہے, لیکن عام طور پر شہادت کے باب میں جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ گوشے اجاگر کرنا چاہتا ہوں جناب عباس کے. جب جناب عباس دنیا میں تشریف لائے, گھبرائی ہوئی تھی جناب ام البنین, بلایا, مولا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں نا مولا کائنات. تو اب اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ علی دوڑے دوڑے گھر میں آئے اور آتے کہا کہ میرے لال کو میرے حوالے کر. جناب ام البنین نے جناب عباس کو حوالے کیا مولا کائنات کے, اور آپ بوسے لیتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں, سر کے, چہرے کے, رخساروں کے, لبوں کے, بازوؤں کے. دیکھا کہ ام البنین گھبرائی ہوئی ہے. کہے ام البنین کیا مسئلہ ہے, آپ پریشان ہیں؟ کہا مولا پریشانی کی بات ہے, اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, اس بچے نے آواز نہیں سنائی, اس بچے نے غذا طلب نہیں کی. مسکرائے علی, کہا کہ ابھی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی, حسین کو بلاؤ. پیغام بھیجا گیا, جناب سید الشہداء نے سنا میرا بھائی آیا ہے, دوڑے دوڑے آیا. علی نے عباس کو حسین کی آغوش میں دے دی. ادھر حسین کی آغوش میں آئے, ادھر آنکھیں کھول دی. حسین نے اپنی زبان عباس کے لبوں میں دی, دہن میں دی, غذا ملی. اور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آخر وقت میں جب عباس کا سر حسین کے زانو پر تھا تو عباس نے یہی التجا کی تھی کہ مولا مولا جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں. جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی. اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آخری بار بھی آپ کو ہی دیکھوں. پوچھا تھا جناب سیدی شہدا نے عباس کیا امر مانے ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری آنکھ میں سر کا خون پہ خون جمع ہو گیا, میں کیسے آپ کی زیارت کروں؟ اب سمجھ میں آیا, علی کی آغوش میں نہیں حسین کی آغوش میں آئے تو آنکھیں کھولی ہیں عباس, اس وقت آنکھیں کھولی. اب یہ ماں جو پروان چڑھا رہی ہے, جب بولنا سیکھا عباس نے, جب چلنا سیکھا عباس نے, تو سمجھا دیا یہ سب آقا زادے اور آقا زادیاں ہیں, تو کنیز زادہ ہے, یہ اولاد فاطمہ ہے, یہ اولاد رسول. خبردار کبھی ان کے سامنے نگاہیں بھی نہ اٹھانا. عباس نے کبھی زینب ام کلثوم, حسن حسین, ان سب کے سامنے کبھی جناب عباس نے نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا. بتا دوں کیسے؟ آئیے ایک روایت آپ کو بتاؤں مقتل کی. بڑا مشکل ہے میرے لیے ایسی روایتیں پڑھنا, لوگ بڑی آسانی سے پڑھ جاتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے. آسان کر کے پڑھتا ہوں ہمیشہ ان روایات کو, کہ جب یہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا اسیروں کا قافلہ, سب سر نیزوں پر تھے, جتنے بھی مقتولین ہیں جتنے بھی شہدا ہیں ان سب کے سر نیزوں پر تھے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک سر حیوان کی گردن میں. حیران ہو کر کوفے والوں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ سب سروں کو تم نے نیزوں پر رکھا ہے, ایک سر کو حیوان کی گردن میں, آخر اس کی وجہ کیا ہے, اسے تم نے نیزے میں بلند کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ ہم نے نہیں کیا, بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اس سر کو نیزے پہ بلند کرو یہ نیچے گر جائے, یہ نوک نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا, اس لیے ہم نے اس کو حیوان کی گردن میں لٹکایا یا ٹانگا. معبود معاف کر دینا, میں ایسے الفاظ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا, مگر میں کیا کروں, کیسے مفہوم آپ تک پہنچاؤں. اب پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے, کون ہے یہ؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ اس لشکر کا علمدار عباس. مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہے, لیکن عزاداروں علماء اس کی تفسیر اسی طرح تشریح کرتے ہیں کہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو اس وجہ سے نوک نیزہ پہ نہیں ٹکتا کہ ایسا نہ ہو کسی مقام پہ جس سر پہ میرا نیزہ ہے اس نیزے سے بلند ہو جائے جس پہ حسین کا سر ہے, اور یا پھر اس لیے نیو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا کہ مبادہ کہیں نیزے بردار کا رخ پھر جائے اور جن سروں پہ کبھی میری نگاہ نہیں پڑی ان سروں پہ میری نگاہ پڑی. پھر واپس لے چلوں آپ کو بچوں, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, مجھ سے بھی بعض جملوں کی تکرار ہو جاتی ہے, لیکن آئیے واپس لے چلیں. اب مجھے بتائیے کہ اس انداز میں عباس پروان چڑھ رہے ہیں کہ سوائے سید و سردار اور مولا کے کوئی دوسرا نام نہیں ہے. حسن اور حسین دونوں عباس کے لیے کیسے ہیں؟ سید, سردار اور مولا, اس سے زیادہ نہیں. اب جب اس انداز میں پروان چڑھ رہے ہیں تو بتائیے جناب زینب ثانیہ زہرا فخر کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ سنو سال میں کتنا فرق ہے, 18 سے لے کے 22 سال تک کا فرق ہے. جناب زینب کے بچپن کا واقعہ نہیں, میں نے عرض کر دیا کہ جناب عباس سے جناب زینب کتنی بڑی ہیں, کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 22 سال, اور جب کہ یہ واقعہ ہے تو 5-6 سال کی بھی اگر عباس ہیں تو ثانیہ زہرا 30-24 سال کی تو کم سے کم ہیں. یہ بچپن کا لفظ اپنی طرف سے لگا دیا جاتا ہے, بچپن کا واقعہ نہیں ہے, لیکن ہاں واقعہ ضرور ہے کہ ثانیہ زہرا فرماتی کہ جب سنا کرتی تھی مدینے میں کہ واقعہ کربلا ہوگا, میرا بھائی حسین قتل کیا جائے گا, میرے سر سے چادر چھینی جائے گی, میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, مجھے بے پالانوں کے اونٹوں پر ناقے پر سر برہنا بازاروں سے گزارا جائے گا, تو میں حیران ہو کر کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. کیا ہے یہ عباس زینب کے لیے کیا ہے؟ عزاداروں ایک منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہزادی مدینے سے رات کی تاریکی میں نکلتی تھی کبھی قبر رسول کی زیارت کے لیے, کبھی ماں کی قبر کی زیارت کی، جب رات تاریخ ہو جاتی، اس تاریخی میں بھی جب نکلتی تھی تو ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لے لیتے تھے، مگر اس میں بھی انداز تھا ننے سے عباس کا، ثانیہ زہرا کے آگے آگے چھوٹی سی تلوار لے کر چلتے تھے عباس، اور پکارتے ہوئے جاتے تھے کہ مدینے کے لوگوں اپنی آنکھیں بند رکھنا، اپنے دروازے بند رکھنا، میری شہزادی نانا کے روزے پہ جا رہی، میری شہزادی ماں کے روزے پر جا رہی. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہے عباس اہل حرم کے لیے؟ مولائے عارفان خود سکھا رہے ہیں. اب میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ قمر بنی ہاشم کیوں ہے عباس، سکھا رہے ہیں آداب حرب و ضرب. بھائی ایک دفعہ چاہتے ہیں کہ امتحان لے لیا جائے عباس کا. جہاں کام کرتے تھے اسی باغ میں لے گئے، جہاں محنت کرتا تھا میرا مولا، کہ اس دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ آؤں کسی کو اندر سے گزرنے، یہاں سے گزرنے نہ دینا، میرے آنے تک کوئی نہ جانے پائے باغ کے. اب شہزادہ مطمئن اور خوش بھی ہے کہ آج بابا نے کوئی ذمہ داری تو دی ہے مجھے. ٹہل رہے عباس، 12-13 سال کا سن ہے، ظاہراً دور ہے آغاز کا امام کی ظاہری امارت کا، 13-14 سال کا سن ہے عباس. ٹہل رہے ایک سوار کو دیکھا، مگر اس سوار کے چہرے پہ تحت الحنک سے نقاب پڑی ہوئی ہے، چہرہ چھپا ہوا. جب وہ قریب آیا تو عباس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، وہ آنے والے، ٹھہر جا، اگر اس راستے سے گزرنے کا ارادہ ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لے، ورنہ پھر ٹھہر انتظار کر، میرا بابا آ جائے پھر. آنے والا نہ رکا، عباس دو قدم خود آگے بڑھے، میں نے تجھے کہا ٹھہر جا، رک جا، یا انتظار کر یا کسی اور راستے سے جا. آنے والے نے تو جیسے گھوڑا چڑھانے کا ارادہ کیا، عباس عباس نے باغ میں ہاتھ ڈالا، یعنی لگام لجام فرس کو تھاما، کہ تو نے سنا نہیں میں تو اسے کیا کہہ رہا ہوں، یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، یا ٹھہر انتظار کر یا کسی اور راستے سے جا، ورنہ تجھے عباس کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا. آنے والا بھی اتر آیا، اس نے بھی شمشیر بے نیام کی، عباس مسکرائے، ہم مسکرا کر کہتے ہیں ٹھہر، پہلے میں اپنا تعارف تو کرا دوں. مسکرا کے کہا عباس، ٹھہر پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں کون ہوں. سن، میں شہ سوار عرب، میں اسد اللہ الغالب علی کا بیٹا عباس ہوں، اور میں نے فن شمشیر زنی اپنے بابا حیدر کرار سے براہ راست. سوچ لے، میرے مقابلے پر آنے سے پہلے سوچ لے، مگر آنے والے نے تو حملہ بھی کر دیا. عباس نے مقابلہ شروع کیا، کچھ دیر کے بعد عباس کو احساس ہوا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں ہے. اب جب کچھ اور دیر گزری تو عباس کے بازوؤں میں درد ہونے لگا، بلکہ بعض نے یہاں تک لکھا کہ عباس کے بازو شل ہونے لگے. عجیب سے انداز میں عباس نے کہا، وہ آنے والے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ تو ہے کون. ارے میں نے فن شمشیر زنی اپنے بابا علی سے سیکھا ہے، تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا ہے. اب میرے بازو جواب دینے لگے، میرے بازو تھکنے لگے. بس ادھر عباس نے اپنے بازوں کی تھکاوٹ کا اعلان کیا، ادھر آنے والے نے تلوار پھینکی اور عباس کو سینے سے لگا. کلیجے سے لگا لیا، میرے لال عباس، اتنی دیر تک تو اور کسی کا نہیں اپنے بابا کا مقابلہ کرتا رہا، اب مجھے یقین ہو گیا تو کربلا میں حق ادا کرے. اب میں یہاں ایک سوال رکھتا ہوں آخری جملوں کے طور پہ، بس دو چار جملے، بس آپ کی زحمتیں تمام، کہ مولا کیا آپ کے علم میں نہیں کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ عباس کو اپنی حسرتیں نکالنے کا موقع ہی کب ملے گا؟ مگر شاید میرا مولا یہی سمجھانا چاہ رہا ہے قیامت تک آنے والے مومنین کو، عزاداروں کو، چاہنے والوں کو، کہ اگر اطاعت امام سیکھنی ہو تو میرے عباس سے سیکھ، اس سے زیادہ جوش تمہارے پاس نہیں، اس سے زیادہ شجاعت تمہارے پاس نہیں، اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں حسین کا. مگر جب اس کا مولا کہہ دے عباس خیمے نہر سے ہٹانے ہیں تو اب عباس یہ نہیں دیکھیں گے کہ خط میں نے اپنے ہاتھ سے کھینچا ہے تلوار سے, بلکہ مولا کا حکم ہے. اسی شمشیر سے عباس نے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا کہ مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. جانتا ہے نا میرا مولا عباس, جانتا ہے کہ امام ہے جس کا ہاتھ میرے شانے پر آیا ہے, یہ کائنات کا امام ہے. اس لیے متی کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ اللہ کا اطاعت گزار, رسول کا اطاعت گزار, اپنے مولا کا اطاعت گزار ہے عباس. عبد صالح ہے عباس, اطاعت کرنے والا ہے اپنے مولا کی عباس. اطاعت سب سے بڑا پہلو عباس کا, اطاعت کی امام کی, اطاعت امام. اس لیے سکھایا علی نے, بتایا علی نے کہ اس سے زیادہ جوش نہیں تمہارے پاس, مگر دیکھنا جب اس کا مولا جو حکم دے گا کیسے اطاعت کرے گا. ہے اب مجھے بتائیے کہ ایسا عباس ام البنین نے ساتھ بھیجا ہو حسین کے, پھر بھلا ام البنین کو یقین آ سکتا ہے کہ حسین کو کوئی زخم آئے گا؟ جانتے ہیں کیا بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ بتائیے کہ جب جناب سید الشہداء کی عصر کے وقت شہادت ہوئی ہے, کیا مدینے میں خبر نہیں آئی تھی؟ آئی تھی نا, ارے بھائی آ گئی تھی. وہ جناب ام سلمہ کو جو خاک دے کر گئے تھے وہ سرخ ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہوئی تھی نا. آپ عالم خواب میں تھی, استراحت میں تھی, جب گھبرا کے اٹھی ہیں اور خود نقل کیا, لکھا ہے آپ کا خواب عاشور کے دن کہ میں نے پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں گریباں چاک, آستین پلٹی ہوئی, چہرہ آنسوں سے تر. اور میں نے گھبرا کے کہا خدا کے رسول خیر ہو, یہ کیا مصیبت ہے؟ کہا ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین قتل کر دیا گیا. کہتی دوڑ کر میں گئی, میں نے وہ شیشی اٹھائی, وہ سرخ ہو چکی تھی خون حسین سے. اب مجھے بتائیں مدینے میں خبر آئی کہ نہیں آئی؟ اور ان طائروں کا بھی ذکر ہے, پرندوں کا بھی, کہ جو اپنے پر خون حسین میں رنگین کر کے آئے تھے اور روضہ رسول پہ آ کے فریاد کرتے تھے. سیوتی نے تو یہاں تک لکھا تاریخ الخلفاء میں کہ اس روز بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا. اس نے تو جنات کے مرشیوں کا بھی ذکر کیا ہے. اب مجھے بتائیے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد کیا آنے جانے والے قافلے نہ تھے؟ لوگ آتے جاتے نہیں تھے, مگر جب کوئی خبر آتی تھی ایک بی بی ہے مدینے میں کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا میرا عباس ساتھ ہے, میرا عباس ساتھ ہے, نہیں ہو سکتا ایسا, نہیں یقین کرتی تھی. ہاں مگر ایک روز ایک منادی نے جب ندا دی ہے, مدینے والوں چین سے سو رہے ہو گھروں میں, مدینہ اجڑ گیا, مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, مدینے کا تاجدار تین روز کا پیاسا پشت گردن سے کربلا میں ذبح کر دیا گیا. مدینے والوں تمہارے رسول کی آل محترم ترین خاندان قیس سے رہا ہو کر آ گیا, تمہارے مسافر واپس آ گئے. جس محلے سے گزرتا ہے لوگ سرو سینہ پیٹتے ہوئے پیچھے پیچھے مسجد نبوی کے قریب آ کر یہی ندا دی. محلے بنی ہاشم متصل مسجد نبوی سے, جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا یہی ندا دے رہا ہے, لوگوں کے گریے آوازیں بلند ہیں. گھر کا دروازہ کھلا, ایک بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس آگے بڑھی, تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, باگ پکڑی بشیر کے گھوڑے کی. کیا بکتا ہے, کون حسین قتل کیا گیا, کون حسین شہید کر دیا گیا؟ کہا بی بی سنا نہیں تو نے, وہ حسین جو رسول کا نواسا ہے, وہ حسین جو فاطمہ کا لخت جگر, وہ حسین جو علی کا لاڈلا ہے, کربلا میں تین روز کا پیاسا پشتے گردن سے ذبح کر دیا گیا. اتنا سننا تھا, اس بی بی نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی, عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے کہا تھا نا عباس حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا, یہ تو نے کیا کیا عباس؟ بس عزاداروں اتنا سننا تھا, بشیر نے اپنا ماما پھینکا, گریبان چاک کر ڈالا, منہ پیٹتا ہے, سر پیٹتا ہے, کہتا ہے او بی بی میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا آپ ام البنین ہیں عباس کی ماں. ارے اپنے بیٹے کو ایسا نہ کہو, ایسا نہ کہ اپنے بیٹے کے لیے جب تک تیرے عباس کے بازو سلامت تھے. جس کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا. جب ام البنین کو اپنے بیٹے کی شہادت کا حال معلوم ہوا بیٹھ جاتی تھی بقی کے دروازے پر, آنے جانے والوں سے پوچھا کرتی تھی, ارے کوئی تو بتاؤ مجھے میرے بیٹے کی جنگ کا حال. مجھے بتایا گیا کہ جب میرا شیر عباس حملہ کرتا تھا یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے. مجھے بتایا گیا کہ میرے لال کو اس وقت گرایا گھوڑے سے جب اس کے بازو نہ تھے. میں تو جب جانتی میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی اسے گھوڑے سے گرا دیتا. بس آخری جملہ سن لو, اس کو پڑھے بغیر عباس کی مصیبت مکمل نہیں ہوتی. کربلا کا جو شہید گرتا تھا بلندی سے پستی کی طرف آتا تھا, ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا, ارے میں عباس اس طرح گھوڑے سے گرا تھا, میرے بازو نہ تھے, سر کے بل زمین پر آیا تھا, جتنے تیر تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.